الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں اور معزز بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیت تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے اور آپ کے دین کے بقا کا اصول ہے. یہ آیت ہمارے اور آپ کی شریعت، ہمارے اور آپ کے منزل من اللہ احکام کی حفاظت اور اس کے حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے خلائق پیدا کی ہیں، انسان بھی پیدا ہوئے ہیں، مختلف جانور بھی پیدا ہوئے ہیں، درخت و پرندے بھی پیدا ہوئے ہیں، پہاڑ بھی پیدا کیے گئے ہیں، آسمان و زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. ولسلیمان الریح عاصفہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہوا بھی حضرت کے حکم کے تابع تھی، جنات بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے، شیاطین بھی حضرت کے حکم کے تابع تھے، یہاں تک کہ ہدہد جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور معاشرے میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا، جب وہ غیر حاضر ہو گیا تو اس کی حاضری بھی لگی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کا حساب لیا ہے، پوچھا ہے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اور اپنی جگہ پہ حاضر کیوں نہیں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو عظیم تعلیمات اور بہت بڑے بڑے خصائص اور ملکے دیے تھے، اور تمام انبیاء کرام کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع بھی دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ فرما چکے ہیں وَرَسُولًا مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک پیغمبر میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو نبی آخر الزمان ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اپنے تمام کو پہنچ چکا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اللہ وحدہ لا شریک سے کہ یہ جو آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، ان پیغمبر کی کوئی خاص علامت بتائیے، کوئی پہچان بتائیے، کوئی نشانی بتائیے. بارگاہ الہی کی طرف سے جواب دیا گیا، کانا یفتخر الفقر علی الغنا، ہمارے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہوگی کہ وہ مالداری کو چھوڑ کے فقر و فاقے کے اوپر فخر کریں گے. عجیب بات. حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ وحدہ لا شریک نے بہت بڑے بڑے ملکے دیے ہیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہوا اور جنات اور جو لطیف اجسام ہیں، جو باقاعدہ جسم نہیں رکھتے، مٹیریل کے سامنے نہیں آتے، ٹھوس نہیں ہیں، ان پہ ہماری آپ کی قدرت نہیں. اور سائنسدان اتنے بے وقوف ہو چکے ہیں کہ ان کو جب کوئی چیز نظر نہیں آتی یا ان کے ناقص تجربے میں اس کا احاطہ نہیں ہوتا تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی جن کوئی چیز نہیں ہے، دیو کوئی چیز نہیں ہے، شیاطین کوئی چیز نہیں ہے. اور جب انہی سے پوچھا جائے کہ انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کتنی زیادہ ضروری ہے، یہ کہاں ہے دکھائیے، ہوا میں تو دکھا نہیں سکتے، تو جب آپ کی آکسیجن بغیر مٹیریل کے ہو سکتی ہے تو پھر جنات اور شیاطین بغیر مٹیریل کے کیوں نہیں ہو سکتے. عربی میں کہتے ہیں باؤ کا تجرو ابا الا تجرو. ایک ادیب نے دوسرے سے کہا تمہاری با زیر دیتی ہے عبارت کو، میری با زیر نہیں دیتی، یہ بات تو غلط. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہت عنایت فرما دیجئے کہ ویسی بادشاہت میرے بعد کسی نے سوچی بھی نہ ہو. اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو دعا قبول فرمائی، اور آپ فجر کی نماز زمین کے کسی اور خطے میں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کسی اور خطے میں پڑھتے تھے، اور رات مغرب اور عشاء کسی اور علاقے میں ہوتی تھی۔ حضرت کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے حضرت کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آج ہماری اور آپ کی ترقی کا جو راز ہے، اس راز میں ایک بہت بڑا راز وہ لوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اس سورت کا نام ہی اللہ کی نعمتوں میں سے جو لوہے کی نعمت ہے، سورت حدید کے نام سے وہ پہچانی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، حضرت آپ شپ بنائیے، جہاز بنائیے، کشتی بنائیے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سے پہلے کبھی کسی نے کشتی بنائی نہیں تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی ماڈل، اس کا کوئی نقشہ، کوئی بلو پرنٹ وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، بآیوننا، ہماری نظر کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ووحینا، اور ہم جو تعلیم آپ کو دے رہے ہیں، یہ تعلیم کے مطابق آپ چلیں گے تو کامیاب ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور ہمارے پیارے بندے زکریہ کو دیکھیے جب وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، مجھے ایک اولاد دے دیجئے، اور مجھے ایک ایسا وارث دے دیجئے جو میرے دین اور میری تعلیمات کو آگے لے کے بڑھے۔ حالانکہ حضرت زکریہ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، تو پتہ چلا کہ آج ہماری اور آپ کی جدید دور اور سائنس میں جتنے بھی لکڑی سے فائدے حاصل کیے جا رہے ہیں، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ جس پیغمبر کا، جس رسول کا نام لیں گے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خصوصیات ضرور ملیں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں، جو فضائل عطا فرمائے تھے، جو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ میں وہ تمام معجزات جمع کر دیے تھے۔ لکل نبی فی الانام فضیلۃ، عربی شاعر کہتے ہیں، لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، تمام انبیاء کے جو فضیلتیں تھیں، اللہ نے وہ ساری محمد کے لیے جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ حمد آرت تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، وہ آپ کے معجزات اور آپ کے فضائل کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا، یفتقر الفقر علی الغنا، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقر کو، فاقے کو، مسکنت کو، بے سر و سامانی کو ترجیح دیں گے غنا کے اوپر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں فقراء، مساکین کی تعداد زیادہ ہے، اور آپ نے طوبی للفقراء امتی کہا ہے، میری امت کے فقراء کے لیے خوشخبری ہے، 500 سال پہلے عام لوگوں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے آخری چشم و چراغ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے اور محدث بھی تھے، وہ اپنی صاحبزادی زیب النساء کے ساتھ کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے. تو راستے میں ایک فقیر ان کو نظر آیا جو سارا دن اس نے بھیک مانگی تھی، پیسے جمع کیے تھے، روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، کھانے پینے کی چیزیں جمع کی تھیں. وہ شام کے وقت راستے کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنی چیزوں کو گن رہا تھا اور حساب کتاب کر رہا تھا. اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بیٹی زیب النساء سے کہا، دیکھو فقیر کو سارے دن کا جو بھی اس نے اپنے کام کیے ہیں، محنت کی ہے، مانگا ہے، جمع کیا ہے، اب حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے اور یہ بھی حساب کتاب سے مستثنی نہیں ہے. اس کو بھی آخر کار ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے مختصر سے مال کے اندر تقسیم کرے کہ یہ میری رات کا خرچہ ہے، یہ میری صبح کا ہے، یہ میری دوپہر کا ہے، یہ چیز میں نے استعمال کرنی ہے، وہ چیز میں نے استعمال نہیں کرنی. لیکن زیب النساء جو ایک بہت بڑی عالمہ اور ادیبہ بھی تھی، انہوں نے ایک عجیب جواب دیا ہے اپنے ابا کو اور کہنے لگی، ابا جان مجھے فکر آپ کی ہے، یہ جو چھوٹا سا فقیر ہے اس نے اپنے لیے جو مال و متاع جمع کیا ہے یہ تو چند منٹ کی بات ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن برما سے کاشغر تک اور ملتان سے کشمیر تک اور دہلی سے کلکتہ تک جو حساب کتاب آپ کا ہونا ہے، اس حساب کتاب میں آپ فیل نہ ہوئیے گا، آپ کی کامیابی ضروری ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اس کی گھر کی بیٹی اس کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہی اور اس کو بتا رہی ہے کہ یہ جو حساب کتاب دنیا کا ہے یہ حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک دن ایسا عنقریب آنے والا ہے کہ اس دن میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں حساب کتاب دینا ہے اور اس میں اللہ کے فضل و کرم کے سوا کوئی اور چیز کام آنے والی بالکل بھی نہیں. وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ایک دن ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہیے کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش کام نہ آئے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی بدلہ لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی مددگار ہوگا کوئی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو میرے پاس مال ہے، پیسے موجود ہیں، جو بھی میری خطائیں ہوں گی، جو بھی میرے گناہ ہوں گے جرمانہ دے کے معاف کرا لوں گا. قرآن کریم نے کہا آخرت میں جرمانہ دیا نا ممکن نہیں ہے. اچھا جی، اگر جرمانے سے نہیں ہوتا تو ہمارے بڑے تعلقات ہیں، فلاں فلاں لوگ میرے جان پہچان والے ہیں، فلاں فلاں جگہ میری بڑی عزت ہے، تو میں سفارش لگوا لوں گا. فرمایا ولا یقبل منہا شفاع، آخرت میں شفاعت بھی مقبول نہیں ہے. جب شفاعت بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی جلوس نکالتا ہے، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتا ہے، سیاسی مسائل بن جاتے ہیں. فرمایا ولا ہم ینصرون، اور وہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں، آپ کی محبوبہ بھی تھیں اور آپ کی زندگی بھر کی ساتھی بھی تھیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آخرت میں بہت زیادہ رش ہوگا، بہت زیادہ مصروفیت ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کی پریشانیاں ہوں گی، آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں کوئی کسی قسم کی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اللہ نے جو مجھے شفاعت دی ہے، اللہ نے مجھے جو مقام محمود کے درجات دیے ہیں، امید ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. حالانکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ شافع اور مشفع ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ کے لیے اللہ نے تمام قسم کی بشری تقصیرات کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے آپ پہ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ضمانت نہیں دے رہے کہ ہاں تم سب میرے رشتہ دار ہو، میرے گھر والے ہو، بلکہ فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر دنیا کے اندر کوئی خطا، کوئی غلط کام، کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا، میں تمہارے کام نہ آؤں گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کوئی عام امت نہیں ہے. اس سے قبل کی جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بڑی عجیب و غریب دلائل ہوتے تھے، اور یہود خصوصی طور پہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے علیاذ باللہ اولاد بھی ہیں اور ہم اللہ کے دوست بھی ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے تھے کچھ دن ہم جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا تھا اور ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. اور وہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اسلام نے یہود سے پوچھا ہے بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی اگریمنٹ ہوا ہے، کوئی عہد و پیمان ہوا ہے کہ تم 17 دن 15 دن جہنم میں رہو گے، اس کے بعد تم وہاں سے چلے جاؤ گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہ سب ان خیال فاسد میں اس لیے پڑ گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے. 124,000 انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، مورخین کہتے ہیں 70,000 کے قریب انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں. اس لیے ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں. یہود یہودا سے ہے، اور یہودا حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور اس کا مطلب ہے نیکی کرنے والا، اچھے کام کرنے والا. لیکن آج یہود خود اپنے گریبان میں جھانکے تو کیا وہ نیکی کے کام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور انہوں نے بے شمار انبیاء اور رسل کو قتل کیا ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جب بھی تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے تم نے یا تو ان کو جھٹلا کے نکال دیا یا ان کو قتل کر دیا. اور اکبر الہ‌آبادی بھی کہتے ہیں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. ہمارے جامعہ کے جو سلسلے ہیں، جو معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں. تو کسی کام سے میرا ہمارا جو بینک ہے ادھر جانا ہوا. مینیجر صاحب بڑے زبردست و شریف آدمی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. ان سے میں نے کہا کہ جی جامعہ کے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، دے دیجئے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے. تو میں نے ان سے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھی، کیوں بلاک کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو میں نے جواب میں کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو مینیجر ہنسنے لگا اور کہنے لگا بات تو صحیح ہے غیر، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے طریقے ہیں. فحاشی کے اڈوں کو دیکھیے، نشے کے اڈوں کو دیکھیے، جوا بازی کے اڈوں کو دیکھیے، دن بدن فساد اور گن کو دیکھیے، ڈاکوں اور چوروں کو دیکھیے، کرپشن کو دیکھیے. گھوم پھر کے جو ان کا قانون نافذ ہوتا ہے وہ اہل دین کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹ کو بلاک کرو اور اکاؤنٹ بلاک کر لو. ہمیں لوگوں کی اور لوگوں کی چیزوں سے کوئی امیدیں ہیں ہی نہیں. اللہ پہ ہماری نظر ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ اور ایمان ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی ہمارے مسائل کو آسان کرتے ہیں. لیکن ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور چاپلوسی کرو اور انگریزوں کے جوتے چاٹو، خدا کی قسم جس ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے ہو، تم نے اچھا دن اگر دیکھ لیا تو آ کے ہمارے منہ پہ تھوک دینا. تم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ ان لوگوں کو خوش کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں چھوٹی سی عمر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، ڈو مور ڈو مور، اور کرو اور کرو. یہ ڈو مور ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، یہ لمبے لمبے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے مولوی صاحبان ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ اللہ کے دین کے مدارس ہیں، اور یہ سارے کے سارا نظام یہ رحمانی نظام ہے، اور وہاں کے لوگ جس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ شیطانی نظام ہے. اور رات کو ہم نے یہ بات کی ہے کہ اصل لڑائی، اصل جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ مسئلہ وہیں جنت میں پیدا ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا کہا گیا، ابلیس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ان کو سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور میں نے سجدہ نہیں کیا، میرا آندہ درگاہ ہو گیا. اس لیے شیطان نے وہاں پہ جو دھمکیاں دی ہیں اور جو باتیں کہی ہیں اس میں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو زمین میں گمراہ بھی کروں گا، میں آپ کے بندوں کو گناہوں پہ مجبور بھی کروں گا، اور میں آپ کے بندوں کو راہ حق سے ہٹا کے رہوں گا. اللہ وحدہ لا شریک کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جواب آیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے بندے جو میرے دین اور میری اتباع اور میری دلیل کے اوپر چلیں گے ان کے اوپر تمہاری کوئی دسترس نہیں ہے، ہاں مگر وہ جو گمراہ ہو جائے تو پھر وہ تمہارے ساتھ چلے، اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان کوئی نہیں کرتا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسائل ایک حقیقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی وہ شان یہ تھی کان یفتقر الفقر علی الغنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیری کو مالداری کے اوپر ترجیح دیتے تھے، توفیق دیتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور بحرین کے غنائم آ رہے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ جو چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جسے بحرین کہا جاتا ہے، حدیث میں جب بحرین کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ بحرین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جزیرۃ العرب کا ایک بہت بڑا خطہ ہے جو الخبر اور تبوک سے شروع ہوتا ہے اور جزیرہ بحرین پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہاں کے لوگ کاروباری لوگ تھے، یہاں کے لوگ امن والے لوگ تھے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے یہ مالدار تھے. اور جب اسلام نے اس علاقوں کو فتح کر لیا تو مال غنیمت جو اکٹھا ہوا بہت زیادہ ہو گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے غنیمتوں کے ڈھیر لگ رہے تھے. اس زمانے میں کیش نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں چیک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں مال اصلی، سونا چاندی، گندم، کھانے پینے کی چیزیں، سواریاں، یہ چیزیں مال ہوتا تھا. اور اسلام کا معجزات دیکھیے اور اسلام کی صداقت دیکھیے کہ ہم درجہ اولا کے اندر طالب علم کو جو سبق پڑھاتے ہیں زکوٰۃ کا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اسلام کے اندر مال اصلی تین چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور مال تجارت. اور آپ پوری دنیا کا اندازہ لگا لیجئے، آپ کی ہماری یہ جو حالت ہوئی ہے کہ ہم روزانہ آئی ایم ایف کے قدم چاٹتے ہیں، یہ مال اصلی سے دور ہونے کی وجہ سے ہوئی. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھے یہاں تک کہ آپ نے آخری سونا بھی تقسیم کر دیا. آپ کی سخاوت دیکھیے، آپ کا توکل دیکھیے. حالانکہ عام آدمی کے ہاتھ اتنا بڑا مال آ جائے تو وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس میں سے اتنا حصہ میں نے رکھنا ہے، اتنا حصہ میں نے مستقبل کے لیے محفوظ کرنا ہے. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اسی دن اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک رتی بھر بھی مال موجود نہیں تھا، سب بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ، امیر لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں. مثلا وہ مشہور حدیث حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی کو اپنی اونٹنی گفٹ میں دی تھی، ہدیے میں دی تھی، جس نے سورہ اخلاص سن کے ایمان قبول کیا تھا. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ ذات العریس میں آپ نے 1000 مجاہدین کے سفر کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور ان کے گھروں کے خرچے بھی اٹھائے تھے آپ نے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، کھجور کے باغات تھے، اور اس کے علاوہ اکا دکا کوئی فصل وہاں پہ ہوتی تھی اور کوئی زیادہ چیزیں وہاں پہ نہیں تھی. ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا پانی تھا، اور سارے مدینہ منورہ والے اس ایک کنویں کے پانی کو پیتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کنویں کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا، اور اس یہودی نے یہ اعلان کیا کہ میرے کنویں سے مدینہ منورہ والے پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ جو مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی اور صحابہ آئے ہیں، ان کو میرے کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی مدارس کا پانی بند کر دیتے ہیں، کبھی مدارس کی بجلی بند کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہاں کے کاغذات درست نہیں ہیں، کبھی کسی بڈھے کو دماغ پہ کوئی شرارت چڑھ جاتی ہے تو کہتا ہے مسجد کو گرا دو. یہ اس زمانے سے یہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں عمرائے صحابہ، اغنیاء صحابہ کے کارنامے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس کسی کو توفیق دی ہو تو یہ کنواں خرید لے تاکہ اس یہودی کی باتوں سے اور اس یہودی کی شرارت سے ہماری جان چھوٹے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور حضرت نے عجیب طریقے سے اس سے بات کی، کہنے لگے تم کب تک اپنے کنویں کی چوکیداری کرتے رہو گے؟ یہ تو مسلمان تو آ گئے ہیں اور مسلمان جہاں آ جاتے ہیں وہاں سے جاتے نہیں ہیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ کنواں تم بیچ دو اور پیسے لے لو اور اپنی جان چھڑا کے یہاں سے چلے جاؤ؟ یہودی تو پیسے کو دیکھ کے دکان رکتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور عام جو اس علاقے میں کنووں کا ریٹ تھا اس سے 100 گنا ریٹ کے اوپر اس نے حضرت عثمان سے کہا یہ کنواں میں بیچ رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وہ ڈیمانڈ قبول کی اور فوری طور پہ اس کو ادائیگی کر دی اور وہ کنواں مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس کنویں پہ پہلا حق مسلمانوں کا ہے، جو مسلمان ہوگا وہ پانی پیے گا، اگر ان سے بچا ہے تو کافر پیئیں گے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف کے جو عظیم خدمات ہیں، اس سے بہت بڑی بڑی خدمات موجود ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں حضرت بہت بڑے امیر آدمی تھے، حضرت کی کئی کوٹیاں تھیں، حضرت کے پاس کئی سواریاں تھیں، کئی قسم کے زیورات تھے، لیکن جب اللہ کے دین کا پیغام ان کو سمجھ میں آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور احد کے اندر وہ شریک ہوئے، اور احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، ان میں سے ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کرنا چاہی تو صرف اور صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو اپنے ساتھ وہ لے کر آئے تھے، اور وہ چادر بھی عجیب چادر تھی، سر چھپاتے تھے تو ٹانگیں نکل آتی تھیں، ٹانگیں چھپاتے تھے تو سر نکل آتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر کی چادر چھوٹی ہے، آپ زارو قطار رو پڑے، اور آپ نے فرمایا اس کے سر کے اوپر چادر ڈالو اور پیروں کے اوپر گھاس ڈال دو، یہ تکالیف ہیں، یہ وہ مشکلات ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آرا رکھ دیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا بتاؤ اللہ ایک ہے یا کئی ہے، خدا ایک ہے یا کئی ہے، جواب میں کہا جاتا تھا خدا ایک ہے، آرا چلا دیا جاتا تھا، آدمی کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے لوگوں کو ذرا سی کمائی میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے پہلے کاروبار چل رہا تھا اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، او جی آسمان ٹوٹ گیا، قیامت آ گئی، تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کی تکلیفیں آپ ترکی میں دیکھیے، شام میں دیکھیے، 15,000 آدمی اور لوگ بیٹھے بیٹھے مر گئے، یہ بہت بڑی تکلیف کی بات۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم نے دنیا کی چیزوں پہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض اتارتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی جو تسبیح ہے 33 اور 34 مرتبہ، یہ پڑھنے کا کہا۔ کچھ دنوں بعد صحابہ کرام دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم تو پڑھ رہے تھے لیکن وہ جو امیر صحابہ ہیں وہ بھی پڑھنا شروع ہو چکے ہیں، تو دوبارہ سے ہمارا اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دیتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جس کو اللہ نے دنیا کے اندر مال و دولت دی ہو، جس کو اللہ نے دنیا کے اندر غنا دی ہو، جس کے دنیا میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، اور اس کے ساتھ وہ دین کے اوپر کاربند بھی ہو، اس کے ساتھ وہ سنت کے اوپر چلنے والا بھی ہو، اس کے ساتھ اللہ اور رسول کی احکامات کی اتباع بھی ہو، تو یہ مال اس کے لیے مبارک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے مال کے اوپر حسد کرنا بھی جائز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو مال دے دیا ہوتا ہے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب ان کو اچھے نہیں لگتے، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں آنا جانا ان کے نزدیک ضروری نہیں ہوتا، پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے دین کو گالی نکالتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے کو سب کچھ ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ روحانیت بہت ضروری ہے، اور انسان کے اندر جو ایمانی قوت اور تقاضے ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری صاحبزادی. حدیث شریف میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوتے تھے. آپ جواب دیتے تھے فاطمہ کے لیے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آخرت میں اس کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں کام کاج زیادہ ہے اور آپ مجھے کوئی خادم دے دیجئے. اس زمانے میں نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں غلام اور کنیز ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو, یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مال و اسباب سے زیادہ بہتر ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم تعلیمات اور تسلیاں دی گئی ہیں, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور اے پیغمبر آخرت کی خوشیاں بہت زیادہ ہیں, آخرت کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں, اس لیے دنیا کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کرنا, دین کے اتباع کرنا اور اللہ اور رسول کے احکامات کی حفاظت کرنا, یہ ہمارے اور آپ کے دینی ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی غفلتیں اور خطائوں کو معاف کر دے, اور ہمارے اور آپ کے جو عظیم دین ہے اللہ تعالی اس دین پہ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سنتے ہیں نمازیوں کا احترام ضرور کیجئے, کسی نمازی کے آگے گزرے نہ, کسی کے سجدے کی جگہ پہ بیٹھے نہ. کیا قیام اللیل کے بعد دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں قیام اللیل کسے کہا جاتا ہے؟ رات کی وہ نماز جو سونے سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں, اور رات کی وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کے صبح سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں. قیام اللیل کے اندر کم سے کم 8 رکعت روایات میں آئی ہیں, البتہ اس میں اضافہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ چاہیں آپ 10 رکعت پڑھ لیں, آپ چاہیں آپ 12 پڑھ لیں, آپ 14 پڑھ لیں, اور اس کے اندر جو 2-2 رکعتیں آپ شامل کریں گے ان کے بارے میں نیت کا قیام اللیل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مثلاً 8 رکعت آپ نے قیام اللیل پڑھ لی, اس کے بعد 2 رکعت آپ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, اس کے بعد 2 رکعت آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں, اس کے بعد 2 رکعت آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں یا تسبیح پڑھ لیں, اس قسم کی نماز پڑھ لیں, تو یہ ساری کی ساری جو مجموعی طور پہ آپ کو نظر آئے گی اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے. اور قیام اللیل میں یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ وتر بعد میں ہے, قیام اللیل پہلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں, بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمیزی میں, ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین کرتے کرتے ثم اوترا, ہمیشہ آپ غور کیجئے گا آخر میں آتا ہے ثم اوترا, پھر آپ نے وتر پڑھی. اور وہ حدیثیں جس میں ثم اوتر کے بعد دوبارہ سے ثم صلی رکعتین کا ذکر ہے اس سے مراد فجر کی دو سنتیں ہیں، اس لیے کہ وہ اذان فجر کے بعد اور نماز فجر سے پہلے ہوتی ہیں، لہذا اس کو نفل خیال نہ کیجیے گا۔ پوچھا ہے کہ جو رقم سال بھر جمع کی اور نیت قربانی کی ہے لیکن اب اس رقم پر ایک سال گزر گیا ہے تو کیا اس رقم کی زکات دینی؟ جی بالکل زکات دینی ہوگی، جو بھی پیسے آپ نے رکھے ہیں قربانی کے لیے، گائے بکرا خریدنے کے لیے، حصہ لینے کے لیے، اور آپ صاحب نصاب ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو زکات واجب ہے اور زکات دینی ہے۔ قمیض کے گریبان کے کنارے دائیں بائیں پر ہونے کی کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بیان فرما فرما کے حضرت دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کو حکمت سمجھ نہیں آئی۔ حکمت یہ ہے کہ آپ، حضرت والد صاحب کہتے تھے آپ تو مسلمان ہیں، آپ کی قمیض مسلمان نہیں ہے، اور وہی وجہ یہ کہ نماز کے اندر جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ، الٹا ہاتھ نیچے ہے اور سیدھا ہاتھ اوپر ہے۔ میری قمیض کو دیکھیے، میری قمیض بھی اسی طرح ہے، لیکن ایک عام آدمی جب ہاتھ باندھتا ہے تو اس کے ہاتھ تو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن اس کا کپڑا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ مزید برآں صاحب ہدایہ کتاب الجنائز فصل فی التکفین، اس میں فرماتے ہیں کہ جب مردے کو کفن دیا جا رہا ہو تو کفن کا ایک بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے جسے لفافہ کہا جاتا ہے، قمیص یا لفافہ جب مردے کو لپیٹا جائے گا تو پہلے الٹی طرف سے لپیٹیں گے، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ سیدھی طرف کا کپڑا اوپر آ جائے، کما کانا فی الحیاء، جیسے زندگی میں ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ صاحب ہدایہ کے دور تک جو لوگوں کی قمیصیں یا لباس تھا وہ سنت کے مطابق تھا، بعد میں آنے والوں نے جو شرارتیں کی ہیں، ان شرارتوں میں ٹائی بھی ہے، ان شرارتوں میں کف بھی ہیں، ان شرارتوں میں بڑے بڑے کالر بھی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کی قمیصیں الٹی کر دیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے اور اپنی قمیص کو مسلمان کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص گناہوں سے توبہ کر چکا ہے لیکن اس کو گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں اور وہ بڑا پریشان ہے، کیا اس پر خیالات کا گناہ ہوگا؟ دیکھیے، خیالات کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار عمل کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خیالات میں اتنا زیادہ گند آیا کیوں ہے کہ وہ اب جانے کا نام نہیں لے رہا؟ اس لیے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، جب بھی اس قسم کے خیالات آئیں اللہ کی پناہ میں آئیں، شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کے خیالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ شریعت میں خیالات پہ پکڑ نہیں ہے، شریعت میں عمل پہ پکڑ۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر بڑھائے گئے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں یہ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ بات اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا اجعلها فی اذانک، یہ جو آپ مجھے الفاظ بلاتے ہیں یہ الفاظ آپ اپنے اذان میں کہہ دیجئے، یہ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز اذان میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کی خلافت میں کچھ ایسے مؤذن نکلے جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حضرت بلال کی طرف سے اپنا اضافہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مؤذنوں کو تنبیہ کی اور ان کی خبر لی جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے نہیں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ الفاظ بڑھائے گئے ہیں۔ ایک دکاندار کپڑا خرید کر مختلف قیمت پر فروخت کرتا ہے، کہیں سستا کہیں مہنگا، تو زکات کون سی قیمت کی؟ زکات جس دن آپ زکات دے رہے ہیں اس دن جو مارکیٹ کے اندر معتدل قیمت ہے، جو اس کی فیئر پرائس ہے، اس کے مطابق زکات دی جائے گی۔ آپ نے کسی کو سستا بیچا ہو یا مہنگا بیچا ہو، اس کے مطابق زکات نہیں ہوگی، مارکیٹ کے حساب سے ہوگی۔ جی، میرے لیے دعا فرما دے، میں اس سال حج پر چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان کرے۔ طارق میری ساس سے محترمہ، طارق بھائی آپ کی ساس ہیں؟ ہاں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کو صبر جمیل دے۔ اسی طرح ہمارے محترم نمازی ہیں عبد الراشد بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے کل پتہ چلا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت کرے. ہمارے عبد الراشد بھائی کو, ہمارے طارق بھائی کو اور جتنے بھی غمگین لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اجر عظیم دے. جامع عربی احسن العلوم کی دن دگنی رات چگنی ترقیات کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا کے جو بظاہر رکاوٹیں آتی ہیں, ان رکاوٹوں سے ہمارے کام کو, ہمارے عمل کو, ہماری ترقیات کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ روکے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے امنگیں تھیں اور جیسا ویژن تھا, اللہ تعالیٰ اس سے 100 گنا بڑھ کے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں, مشکلات آسان کریں, پریشانیاں دور کریں, نفس و شیطان کے حملوں سے اللہ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے, بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور اے اللہ آنے والے احوال میں ہماری خاص مدد و نصرت کرے. شام اور ترکی میں ہزاروں مسلمان لقمہ اجل بن گئے, اللہ تعالیٰ ان کو شہداء اور سعداء بنائے, اور وہاں کے جو سوگوار فضا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے غیب کے خزائن سے بہترین مداوع کرے. ہمارے پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.